بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقت کی نزاکت کے لحاظ سے ہم زیادہ تمہیدی کلمات کے بغیر ہی اس جلسے کے آغاز کے لیے اور افتتاح کے لیے اس کلام پاک کی برکت سے جلسے کا افتتاح اور آغاز کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حب تعالیٰ شانہ کی ذات مقدس سے نکلا ہوا مبارک کلام ہے اور حق کے متلاشی حضرات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بصیرت و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ کلام اعجاز کے اعتبار سے منتہائے فصاحت و بلاغت ہے، علوم و فنون کے اعتبار سے مرکز جامعیت ہے، قبول کرنے والوں کے لیے اور سادہ لوح انسانوں کے لیے پیام بشارت ہے، امراض روحانی اور امراض جسمانی کے لیے باعث شفا اور رحمت ہے، تمام امور زندگی کے لیے سرچشمہ حکمت و عدالت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس سے کلام مجید فرقان حمید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل نازل ہونے والا کلام اللہ رب العزت کا، اس سے ہم اس جلسے کا آغاز کرنے کے لیے حافظ محمد شہیر کو دعوت دیتے ہیں۔ حافظ محمد شہیر خان دارالعلوم کے ہونہار طالب علم ہیں، آپ آئیں اور جلسے کا آغاز کلام پاک سے فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين تقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم.
ما شاء الله حافظ شهير ہم سب کے سامنے قرات کلام اللہ سے ہم سب کو محظوظ فرما رہے تھے. اس کے بعد جیسا کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے بعد جس شخصیت کا جس ذات اقدس کا تقدس اور احترام اور جس کا مرتبہ اور مقام ہے اس کے بارے میں کہنے والوں نے کہا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یعنی کائنات ہی نہ ہوتی. ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد سید الابرار والاخیار آقا نامدار سید المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے دارالعلوم کے ہی فاضل مولوی محمد صفوان سلمہو کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہدیہ نعت شریف پیش فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف. اللہ آرزو مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے. آرزو مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے. اس میں جنت کا جلوہ ہے لوگو اور کہیں ایسا جلوہ نہیں ہے. جب درِ خل پر پہنچے حضرت آ کے حورِ بولی ادب سے. جب درِ خلد پر پہنچے حضرت جب درِ خلد پر پہنچے حضرت آ کے حورِ بولی ادب سے. بے تکلف چلے آؤ آقا آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے. بے تکلف چلے آؤ آقا آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے. جب چلے عرش پہ شاہ والا گوشِ الفت سے حق نے پکارا. جب چلے عرش پہ شاہ والا، جب چلے عرش پہ شاہ والا، گوش الفت سے حق نے پکارا، ٹھہرو ٹھہرو ابھی یا محمد، ٹھہرو ٹھہرو ابھی یا محمد، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، حق نے فرمایا محبوب میرے، آرزو جو بھی ہو مانگ لیجیے، حق نے فرمایا محبوب میرے، حق نے فرمایا محبوب میرے، آرزو جو بھی ہو مانگ لیجیے، دونوں عالم میں تم سے زیادہ، دونوں عالم میں تم سے زیادہ، کوئی بھی میرا پیارا نہیں ہے، میرا آقا نہ یہاں بولا نہ وہاں بولا، مانگا تھا کیا مانگا، آپ بولے مجھے غم ہے اس کا، بخش دو میری امت کو مولا، آپ بولے مجھے غم ہے اس کا، آپ بولے مجھے غم ہے اس کا، بخش دو میری امت کو مولا، حق نے فرمایا امت بھی بخشی، حق نے فرمایا امت بھی بخشی، غم تمہارا گوارا نہیں ہے، ہے مجھے کو یہی بس تمنا، جیتے جیتے چلوں میں مدینہ، ہے مجھے کو بس یہی تمنا، ہے مجھے کو یہی بس تمنا، جیتے جیتے چلوں میں مدینہ، اب تا بلا لو کہ کوئی، اب تا بلا لو کہ کوئی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آرزو ہے مدینہ ہے دل میں، اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاء اللہ، ممدوح اپنی مترنم آواز میں ہم سب کے سامنے ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ کہنے والوں نے کہا ہے، غالباً ایک پنڈت کا یہ شعر ہے، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ اس کے بعد جلسے کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہم سب کے ممدوح کوہنہ مشق استاد، باصلاحیت عالم دین، صاحب فضل و کمال، جامعہ کے روح رواں اور مدرسے کے ناظم مفتی حمید الرحمن حامد صاحب دامت برکاتہم سے میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ استقبالیہ اور تعارف مدرسے کے حوالے سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، واجب التکریم مہمانان عظام، معزز پردہ نشین خواتین، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ تکمیل حفظ قرآن اور درس ختم بخاری کا جلسہ ہے۔ دارالعلوم شکاگو کے تدریسی سال کی اختتامی تقریب ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ سال کے آخر میں وبا کی ہراسانی کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد صورتحال کے غیر واضح ہونے کی بنا پر گزشتہ سال کا جلسہ منعقد نہ کیا جا سکا تھا۔ اب الحمدللہ حالات میں بہتری آئی ہے، اس لیے گزشتہ اور اس سال کے طلبہ کا مشترک جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے اس جلسے میں گریجویٹ ہونے والے طلبہ اور طالبات، حفظ مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات کو اسناد عطا کی جائیں گی۔ ماشاءاللہ حفظ مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات نے اللہ کے آخری کلام کے الفاظ کو تو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، لیکن ابھی کلام اللہ کے معانی کو، اس کے احکام اور تقاضوں کے علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا مرحلہ باقی ہے۔ اسی طرح گریجویٹ ہونے والے طلبہ اور طالبات نے قرآن کریم کی تفسیر کا علم، بے شمار احادیث کا علم، بے شمار فقہی مسائل کا علم اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، لیکن جن کے بارے میں قرآن انما یخش اللہ من عبادہ العلماء فرماتا ہے، علماء ربانیین کے اس زمرے میں شامل ہونے کے لیے اسراح کی منزلوں کا سفر ابھی باقی ہے۔ بقول حدیث، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی میراث کا اہل بننے کے لیے علم ظاہر کی تکمیل کی لائن سے، علم باطن کی تحصیل کی لائن سے، اپنے اخلاق کی تہذیب کی لائن سے، اوروں کے اخلاق کی تربیت کی لائن سے، خود دین پر قائم رہنے کے لحاظ سے اور اوروں کو دین کا پیغام سنانے اور پہنچانے کے لحاظ سے ابھی اور کئی ذمہ داریاں اور کام کرنے کے باقی ہیں۔ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا حدیث نبوی میں۔ دنیا کی میراث مال و دولت کی شکل میں ہوتی ہے، انبیاء کی میراث مال و دولت کی صورت میں نہیں ہوتی۔ انبیاء کی میراث ہوتی ہے ایمان، علم، اعمال اور اخلاق۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ جس شخص میں ایمان ہے، علوم نبوت کا جو حامل ہے، ان علوم کے مطابق جس کا عمل ہے، اخلاق نبوی سے جو متصف ہے، وہ عالم ہے اور نبی کا وارث ہے، اور جو ان میں سے کسی سے بھی محروم ہے، وہ حقیقی معنی میں نبی کا وارث نہیں ہے، چاہے جتنی صلاحیتوں والا ہو۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ اللہ کی ذات کامل پر، اللہ کی ذات و صفات پر، غیبی نظام پر، کلام الہی کے برحق ہونے پر اور احکام الہی کے ہر شبے سے بالاتر ہونے پر غیر متزلزل یقین کہ منکرین لاکھ انکار کریں، ملحدین زمانہ لاکھ اعتراض کریں، شیاطین وسوسوں کے جال بنیں، لیکن ایمان بالغیب کی تلوار سے ان سب وسوسوں کا سر قلم ہو جائے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے لا کی ایک ضرب سے سارے اعتراضات کی نفی ہو جائے، اور اللہ کی ذات کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات رسالت پر، آپ کی عظمتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جزو ایمان ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مختصر سے مختصر فرمان کے، دنیا کی ہر چیز پر قابل ترجیح ہونے کا غیر متزلزل یقین اور ایسا اطمینان کہ جو ہر شک و ارتیاب کے شائبے سے پاک ہو، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور یہ صرف ایمان صرف اس درجے میں نہیں کہ ہم اس کو اپنے حد تک رکھیں اور اس کی گرمی خود محسوس کریں، بلکہ اس حد تک ضروری ہے کہ ہمارے عشق و ایمان کی گرمی یہ دوسروں کو بھی گرما دے، دوسروں کے اندر بھی عشق الہی عشق نبوی کی شمع جلا دے. اور اگر اس راہ کے اندر عقل حائل ہو، جیسا کہ اس زمانے کے اور اس ماحول کے اس ملک کے حالات کے لحاظ سے یہ عارضہ کافی پیش آتا رہتا ہے، حالات اس قسم کے سننے میں آتے رہتے ہیں، تو کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اگر اس راستے میں ایمان کے عقل حائل ہو جائے تو چند باتیں ہمارے ذہن میں ہونا انتہائی ضروری ہیں. کبھی عقل یہ کہے گی کہ خدا اور رسول کی اندھے کی حقائق کو ماننا تو دیوانگی ہے، یہ تو جہالت ہے کہ بے تحقیق کسی بات کو مان لیا گیا، یہ تو جہالت ہے. خدا رسول کی اندھے کی حقائق سے عشق کرنا یہ تو دیوانگی ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں مذہب کے پابند بن کے چلنا یہ فرسودگی ہے. اگر عقل یہ اعتراض کرے، یہ سبق پڑھانے کی کوشش کرے، تو ہمارا ایمان اس سے یہ سوال کرے، ان سوالات پر یہ سوال کرے کہ کیا ہم خدا پرستی چھوڑ کر عقل پرست بن جائیں؟ ایک طرف دونوں طرف پرستش ہے، ایک طرف خدا کی پرستش ہے، ایک طرف عقل کی پرستش ہے. تو ہم خدا کی پرستش کو چھوڑ کر عقل پرست بن جائیں؟ ایک طرف خدا کی لامحدود، لا زوال، با کمال اور بے مثال ہستی ہے اور خدا کا غیب نظام ہے، دوسری طرف عقل کی انتہائی محدود اور ناقص، ہر قدم پر ٹھوکر کھانے والی، وسعت کے نام پر بندشوں میں باندھنے والی قوت ہے. کیا ایسی محدود قوت کے آگے ہم سر تسلیم خم کر دیں؟ کامل کو چھوڑ کر ناقص کے پیچھے چل دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ احکام خدا پر کبھی اعتراض کرتی ہے عقل، احکام فرمان رسول پر کبھی اعتراض کرتی ہے عقل. تو ایسے موقع پر سوچنے کی چیز یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سوال اس قسم کا ذہن میں کھڑا ہو اور پیدا ہو کہ حکم خدا کی توجیہ، حکمت، مصلحت اور لم اور کیف ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں ہے، اور جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اس کو مانیں گے نہیں، ہم اس کو قبول کریں گے نہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے نہیں، جب یہ سوال اس مرحلے پہ لا کے ہمیں عقل چھوڑ دے، تو اس موقع پر عقل سے خود یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بھر کے اندر کی دنیا کے ذرات کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، کیا ان پوشیدہ حکمتوں سے عقل واقف ہو چکی ہے جو خدا رسول کے حکموں کو ماننے کے لیے ان کے احکام کی لم جاننے کا انتظار ہے کہ اگر وہ سمجھ میں آئیں گے تو خدا رسول کے احکام پر عمل ہوگا، اور اگر ان کی حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو ان کے احکام پر عمل نہیں ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے، یعنی کائنات کے ذرے میں پوشیدہ، ہر ذرے کے اندر پوشیدہ حکمتوں سے عقل واقف نہیں ہے، اگر ایسا نہیں اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر عقل کو کیا حق پہنچتا ہے کہ خدا رسول کے احکام کی تعمیل کے لیے وہ ان کی حکمتوں کے سمجھ میں آنے کا انتظار کرے؟ ایسے موقعوں پر ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے اس بارے میں فوراً متوجہ ہو جائیں، ان کی طرف میں توجہ کر لیں، ان کے پاس جا کر کے اپنے اعتراضات کو پیش کریں، اپنا حل کروا لیں. یہاں دو غلطیاں پیش آتی ہیں، پڑھے لکھے دنیاوی علوم کے پڑھنے والے طبقے میں بھی، دینی علوم کے پڑھنے والے طبقے میں بھی. جب علم حاصل کر لیا جاتا ہے تو ذہن تھوڑا سا چلنے لگتا ہے، اور ذہن کے چلنے کے فوراً ساتھ ہی شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے. شیطان اپنا کام یہ شروع کرتا ہے کہ جو ذہن چلنا شروع ہوا، جو ذہن کام کرنا شروع ہوا، اس کو اپنے رخ پہ لگانا چاہتا ہے، اس کو بے ایمانی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، اس کو مذہب سے آزادی دلانے کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے. ایسے موقعوں پر ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے واسطے اس کا علاج کروائیں، کیونکہ یہ گمراہی ہے اور یہ بیماری ہے. بیماری اگر ہو جائے تو اس کو دوستوں سے شیئر نہیں کیا جاتا، اس کا علاج دوستوں سے نہیں کروایا جاتا. بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کروایا جاتا ہے. اور یہ دوست بھی نادان دوست ہوتے ہیں، جو چاہے اپنے اندر صلاحیت ہو یا صلاحیت موجود نہ ہو ان کو سمجھانے بیٹھ جائیں. دوستوں کا بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے ایسے موقعوں پر کہ وہ علماء سے رجوع کریں، یعنی معالجین روحانی جو ہیں ان سے رجوع کر کے پھر اس کا علاج کروانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ایمان کے بغیر نہ اس دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح کا مدار ہی ایمان پر ہے. تو ایمان ہی وہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، نہ ملحدانہ اعتراضات حائل ہونے چاہیے، نہ شیطانی وساوس حائل ہونے چاہیے، نہ عقل کے اعتراضات حائل ہونے چاہیے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ عقل خدا کی دوسری مخلوقوں کی طرح ایک مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کی ایک حد ہوتی ہے. آنکھ کا ایک دائرہ کار ہے، اس سے کچھ دور تک، کچھ فاصلے تک آنکھ کو صاف دکھائی دیتا ہے، اس سے آگے صاف نہیں دکھائی دیتا. کانوں کو ایک فاصلے تک کی آواز صاف سنائی دیتی ہے، اس سے آگے تک کی آوازیں اسے صاف سنائی نہیں دیتی. عقل کے سمجھنے کی بھی ایک حد ہے، اس حد کے آگے عقل کو سجھائی نہیں دیتا. تو خدا کی بخشی ہوئی یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے دائرہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرائع علم جو ہیں وہ تین ہیں، حواس ظاہرہ جو ہیں آنکھ، ناک، کان وغیرہ، یہ علم کا ذریعہ ہے، معلومات کا ذریعہ ہے. عقل یہ معلومات کا ذریعہ ہے اور وحی یہ معلومات کا ذریعہ ہے. ہر اگلا مرحلہ پہلے پر حاکم ہے. ہر اگلے مرحلے والے کا کام کوئی پچھلے مرحلے والا عضو نہیں کر سکتا ہے. جو کام عقل کرتی ہے وہ حواس نہیں کر سکتے, جو کام حواس کر سکتے ہیں وہ عقل نہیں کر سکتی ہے, اور جو علم وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس کو عقل کے ذریعے سے نہیں پایا جا سکتا. ایمان کے اندر عقل کو مذہب کا اور ایمان کا خادم بنا کر کے رکھا گیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب کا حکم پہلے ہے. افلا تعقلون, افلا تذکرون, افلا تتفکرون کے اندر تعقل کا, تفکر کا, تذکر کا سبق بعد میں ہے. اگر تعقل کی ضرورت پہلے ہے بھی تو ایمان کے لیے. کیا تم عقل کا استعمال کر کے ایمان لے کر نہیں آتے ہو؟ کیا تم عقل کا استعمال کر کے ایمان پہ خود کو جماتے نہیں ہو؟ یہ مطلب ہے. تو عقل کی ضرورت جو ہے وہ بے شک ہے, اور عقل کے قوت سے فائدہ اٹھانے کا سبق اسلام دیتا ہے, لیکن ایمانیات کے دائرے میں رہ کر اس دائرہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غرضے کہ ایمان وہ پہلی چیز ہے جس کے بغیر نہ دنیا کی کوئی فلاح ہمیں مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہے, نہ آخرت کی کوئی فلاح انسانوں کو حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے اس پر کسی بھی چیز کو, کسی بھی قیمت پر کوئی چیز کو حملہ آور ہونے دینا نہیں, اس چیز کو کبھی زندگی میں متاثر کرنا نہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کا. اعمال علوم نبوت کے مطابق اعمال ہوں گے تو ہی علوم نبوت زندہ رہیں گے. علم پر عمل ہوگا تو علوم زندہ رہیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کو جو پہنچایا ہے وہ علوم کے ذریعے سے تو پہنچایا ہے ہی, علوم سے زیادہ اعمال کے ذریعے سے ہم تک دین کو پہنچایا ہے. اور جب یہی اعمال پختہ ہوتے ہیں تو یہی ملکات اور اخلاق بن جاتے ہیں. اخلاق کی جو رٹ لگائی جاتی ہے, اخلاق کی رٹ لگانے والے ظاہرداری کا نام انہوں نے اخلاق رکھا ہوا ہے. صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حدیث نبوی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو تشریح فرمائی تو فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, میرے نبی کے اخلاق وہ قرآن تھے. کیا مطلب؟ کہ قرآن کے اندر جو قال ہے ذات نبوی میں وہ حال ہے. قرآن کے اندر جو علوم ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم کا عملی نمونہ ہے. اس اعتبار سے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھا جائے اور قرآن کو پڑھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر گہری بات فرما دی ہے اور کس قدر سادے انداز سے. قرآن کریم کے اندر ذات صفات الہی کی جو آیتیں ہیں وہ عقائد ہیں رسول اللہ کے. علم الکلام میں ذات و صفات باری سے بحث ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم اس چیز کو کہاں دیکھیں مطابقت قرآن سے؟ قرآن کے اندر جو ذات و صفات کی آیات ہیں وہ رسول اللہ کے عقائد ہیں. اور یاد رکھ لیجئے کہ جو بے ایمان ہے وہ کبھی اخلاق والا نہیں ہو سکتا, کیونکہ عقیدہ اساس اخلاق ہے. بزرگوں نے فرمایا جو بے ایمان ہے وہ چاہے جتنا ظاہر داری اور جتنا پاس و لحاظ کرنے والا ہو کسی کا, وہ اخلاق والا کہلانے کا مستحق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے, اور عقیدہ ہی اخلاق کی بنیاد ہے. جو ایمان سے محروم ہوا, جو بد عقیدہ ہو گیا, تو اس کی بے دینی, بے ایمانی, بد عقیدگی اس کو بد اخلاق قرار دینے کے لیے کافی ہے اسلام کی نظر میں, مسلمانوں کی نظر میں. احکام کو اگر آپ دیکھ لیں تو قرآن کے احکام کی آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. قرآن کے اندر معاملات کی جو آیات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت ہے. اخلاق کی جو آیات ہیں وہ آپ علیہ السلام کی حسن معیشت ہے. حدود و جہاد کی جو آیات ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض فی اللہ, اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہونا ہے. اور شفقت علی المومنین کی جو آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حب فی اللہ ہے. اور جنت کی نعمتوں کی, دنیا کی نعمتوں کی جو آیات ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہے. جہنم کی عذابات کا اور خدا کے قہر و انتقام والی جو آیات ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ہے. اور تنفیذ عوامر الہیہ, اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کا تعلق کا مفہوم اور مضمون جس آیت ان آیتوں میں پایا جاتا ہے وہ آیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت الہی اور خلافت عرضی کا پہلو. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو علوم نبوت وہ قرآن مقدس, اعمال نبوت وہ قرآن مقدس ہے, اور قرآن مقدس کی تفسیر اور عملی پہلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اثر ہے. اور ہمارے یہ گریجویٹ ہونے والے طلبہ یہ علم قرآن کے محافظ ہیں اور عملی قرآن کے وارث ہیں. علم قرآن قرآن ہے اس کے یہ محافظ ہیں, اور عملی قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں. اور یہ تیار ہوتے ہیں علوم نبوت کی فیکٹریوں کے اندر, دینی مدرسوں کے اندر, جو دینی مدرسے علوم دینیہ کے خادم ہیں, قرآن کے خادم ہیں, علوم نبوت کے محافظ ہیں, اور دین کے قلعے ہیں کہ انہی کی وجہ سے آج جیسی تیسی شکل میں اسلام محفوظ ہے. جس شکل میں بھی اسلام محفوظ ہے یعنی پوری طرح, وہ انہی کی بدولت محفوظ ہے. حضرت مفکر اسلام ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں فرمایا ہے کہ اہمیت میں مدارس کا درجہ دوسرا ہے, مساجد کا درجہ پہلے ہے, لیکن مدارس ہی مساجد کے پشت پناہ اور محافظ ہیں. اگر مدارس نہ ہوں تو مسجدوں کو امام کہاں سے ملے، خطیب کہاں سے ملے، اس کا انتظام کوئی کسی طرح کر بھی لے تو دینی مسائل بتانے کی ذمہ داری اور بوجھ کون اٹھائے؟ اس لحاظ سے مساجد کو مدارس کو انہوں نے مساجد کا بھی محافظ قرار دیا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلم معاشرے کی یہ کتنی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ مدارس اپنے وجود میں اور اپنے بقا میں امت مسلمہ سے دو چیزوں کے طالب ہوتے ہیں، ایک طلبہ اسٹوڈنٹس کے جن کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اور دوسرے مال کے کہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر روح نہ ہو تو بھی مدرسہ بے جان ہے، اور اگر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو بھی مدرسہ بیکار ہے۔ اس لیے سارے ہی سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ سارے دینی مدارس دینیہ کا، بالخصوص دارالعلوم شکاگو کا، آپ حضرات ان دونوں مدوں میں حسب موقع تعاون فرماتے رہے۔ الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ گزشتہ 19 سالوں سے مصروف خدمت ہے، اور اس سال بھی پینڈیمک کی وجہ سے تعلیم موقوف نہیں ہوئی، الحمدللہ تمام سال آن لائن تعلیم جاری رہی، اور ویک ڈیز پر 11 کلاسز کو الحمدللہ فل ٹائم اور پارٹ ٹائم کے 16 ٹیچرز کی خدمات حاصل رہیں، اور ویکینڈ پر 6 کلاسز کو 9 ٹیچروں کی خدمت حاصل رہی۔ اور اب تک کے اس مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ بیسیوں کی شمار، حفظ مکمل کرنے والے 20 طلبہ ہیں، اور گریجویٹ ہونے والے طلبہ کی تعداد تقریباً 125 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ گزشتہ سال بھی 14 طلبہ نے یہاں سے عالم کا کورس مکمل کیا ہے، اور اس سال بھی کئی طلبہ نے عالم کا کورس مکمل کیا ہے۔ دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ ان حقدار ان کے حقداروں کو اسناد مبارک فرمائے، اور اس جلسے کو قبول فرمائے، اور مدرسے کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین کے لیے ایک ضروری اعلان ہے کہ ماسک کا اہتمام کریں، سب حضرات اس کی پابندی لازم ہے۔ ماسک کا اہتمام کریں، سب حضرات و خواتین پر اس کی پابندی لازم ہے۔ اس موقع پر ہم جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے، گزشتہ سال اور اس سال جو طلبہ اور طالبات نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید اپنے پاس حاضر کر لیں، اپنے پاس حاصل کر لیں۔ ہم طالبات کے اساتذہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے انتظام فرما دیں، اور یہاں جو طلبہ ہیں ان کے لیے ہم انتظام کر دیں گے۔ گزشتہ سال حافظ ہونے والے طالبات میں خدیجہ وزیر بنت محمد عمران وزیر صاحب، ان کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے، اور رقیہ بی بی میر انصار الدین صاحب، سمیہ خان بنت عبد الجاوید محمد صاحب، حلیمہ عالم بنت محمد عبد العظیم صاحب، محمد عدنان بشیر ولد بشیر احمد محمد صاحب، محمد نعمان بشیر ولد بشیر احمد محمد صاحب، ان حضرات کا الحمدللہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان طلبہ کو بھی مبارک فرمائے، اور ان کے والدین کو بھی مبارک فرمائے، اور اس ہمارے جلسے کو اس کی برکت سے قبول اور منظور فرمائے، اور اس کی برکتوں سے مال مال فرمائے۔ میں ہم سب کے ممدوح و مخدوم مربی و مزکی صاحب السمو و سعادہ، اور اس ادارے کے روح رواں میر کارواں تبلیغ تعلیم تزکیہ، ان تینوں لائنوں سے امت کو مستفید کرنے والی جامع شخصیت، جامع المعقول و الملقول حضرت مفتی محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، پرخلوص دل کی گہرائیوں کے کماری گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا آخر درس کے ذریعے سے ان طلباء کا درس قرآن مجید مکمل فرمائیں۔
پڑھتے رہے، لڑکے بھی پڑھیں، لڑکیاں بھی پڑھ لیں اپنے اپنے طور پر، لڑکے تو آواز سے پڑھ لیں، یہاں لڑکیاں وہاں اپنے طور پر وہاں پڑھیں آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إن المتقين في ظلال وعيون،
إن المتقين في ظلال وعيون،
وفواكه مما يشتهون،
وفواكه مما يشتهون،
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
إنا كذلك نجزي المحسنين
إنا كذلك نجزي المحسنين
إنا كذلك نجزي المحسنين
إنا كذلك نجزي المحسنين
ويل يومئذ للمكذبين
ويل يومئذ للمكذبين
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم
ويل يومئذ للمكذبين
ويل يومئذ للمكذبين
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
ويل يومئذ للمكذبين
ويل يومئذ للمكذبين
فبأي حديث بعده يؤمنون
فبأي حديث بعده يؤمنون
صدق الله العظيم
صدق الله العظيم
اس کے بعد گزشتہ جو طلبہ اور طالبات ادارے سے مولوی اور عالمہ بنے ہیں ان کے ناموں کی فہرست بیان کی جا رہی ہے آپ حضرات جو ہے اس کو سماعت فرمائیں اور طالبات کے اندر جو اساتذہ اکرام ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے کتابوں کا اہتمام کریں گزشتہ سال جو حضرات یہاں سے سند فراغت لیے ہیں ان میں سے مولوی عبد المہدی شفیق صاحب ہیں مولوی اقبال سوریا صاحب ہیں مولوی صفوان موسیٰ پٹیل ہیں مولوی عبداللہ جلیل ہیں مولوی لقمان احمد مولوی عبدالحی معاذ مولوی زید وقاص سید ہیں فارغات میں سے انتہائی ایک افسوسناک خبر بھی ہے اور ان کے لیے سعادت کی بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی ایک طالبہ کو بڑی عمر میں سعادت نصیب کی تھی اور عالمہ بننے کے چند ہی دنوں کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے عالمہ مرحومہ زرینہ اقبال صاحبہ عالمہ نیلوفر شاہ عالمہ ماہین پٹیل صالحہ آیا شیما فاطمہ مریم چودھری سکینہ چادرہ والا اور اس سال فارغ ہونے والے حضرات میں مولوی محمد شکیل حسین صدیقی والد محمد عابد الحسین صاحب عالمہ عائشہ فاطمہ بنت محمد برہان احمد صاحب عالمہ ظرف شاہ بانو بنت طاہر خان صاحب عالمہ میمونہ ناز بنت محمد ہمایوں صاحب ان حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے پاس میں صحیح البخاری کا اہتمام کر لیں میں حضرت والا سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آخری سبق کے ذریعے سے ہم سب کو اور طلباء کو مستفید فرمائیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وتوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم وعنا
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درس ختم بخاری کے موقع پر مختلف
قریب رکھنا پڑا بس جانے کے لیے خواتین میں
مطلب کافی قریب ہے اور اس سے جایا کیا قریب کریں ذرا آواز بڑھانے کی نہیں ہے حکمت کوئی نہیں ہے عورتوں سے تو یہ ہے کہ اگر وہ خاموش رہیں گی تو ہی سنائی دے گا وہ کیونکہ اگر آواز بڑھا بھی دیے ہم پھر بھی سنائی دینا آسان نہیں ہے پورا منہ کے قریب ہی ہے مائک لگانا ہی باقی ہے اس کو توجہ اور سکوت فاستمعوا له وانصتوا استماع اور استماع بھی ہونا القی السمع وهو شهید کان کو حاضر رکھے اور انصات ہونا خاموشی اس سے اگر کچھ الفاظ مس بھی ہو جاتے ہیں تو بھی آدمی بات پکڑ لیتا ہے جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں وہ تھوڑا سا فاصلے پر ہو جائیں تو بھی سہولت ہو جاتی ہے اور ویسے بھی تھوڑا سا ڈسٹنس کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور ماسک کا تو اعلان کیا ہی گیا ہے جن کے نقاب لگے ہوئے ہیں ان کو مزید ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی ماسک ہے ان کا درس بخاری جو ہوتا ہے آخری حدیث شریف کا لمبا بھی ہوتا ہے مختصر بھی ہوتا ہے عوامی انداز کا بھی ہوتا ہے خواص کے انداز کا بھی ہوتا ہے ہم نے سنا ہے خالص علم بحثوں پر مشتمل ہوتا ہے خالص عوام کے لیے بھی ہوتا ہے دونوں کو ملا کر بھی ہوتا ہے اور آپ حضرات تقریباً ہر سال کہیں نہ کہیں مدارس کے اندر جب سند فراغت دی جاتی ہے تو اس حدیث شریف کا درس ہوتا ہے تو مختلف موقع پر سنتے ہی رہتے ہیں اس لیے آج وقت کی نزاکت سے تھوڑا سا اس کو حتی الامکان مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بخاری شریف میں کتاب التوحید سب سے آخر میں ہے. کتاب التوحید کا باب ہے. ایک کتاب ہوتی ہے اس میں باب ہوتے ہیں. کتاب کی نوعیت جنس کی ہوتی ہے اور باب کی نوعیت نوع کی ہوتی ہے. ایک کتاب میں ایک قسم کے ہوتے ہیں لیکن مختلف انواع کے اس میں مسائل ہوتے ہیں اس لیے کئی باب ہوتے ہیں. کتاب مجموعہ ہوتا ہے. کتاب کے اصل معنی ہی مجموعے کے آتے ہیں. ان کتاب الابراری ابرار کا مجموعہ لفی علیین و ان کتاب الفجاری فجار کا مجموعہ ایک ترجمہ یہ بھی تو ہے نا اس کا زیادہ ترجمہ مفسرین یہی کرتے ہیں ابرار کی روحوں کا مجموعہ لشکر فجار کی روحوں کا مجموعہ تو کتاب کو کتاب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں مسائل کا لشکر ہوتا ہے مجموعہ ہوتا ہے. امام بخاری کا اپنا ایک انداز ہے خاص. وہ انداز یہ ہے کہ انہوں نے کتاب التوحید سب سے آخر میں رکھی. ان کے ہر باب میں ان کے ہر کام میں کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں جس چیز پر آدمی کتاب وغیرہ ختم کر رہا ہوتا ہے اس کا دھیان بہت زیادہ اس پہ رہتا ہے کہ بھائی اب ختم ہو رہا ہے دیکھو کیا ہے اس میں کیا ہے کیا ہے انہوں نے کتاب التوحید آخر میں رکھ دی یہ بتانے کے واسطے کہ توحید ہے دھیان رکھنے کی چیز سب سے زیادہ. اس لیے کتاب التوحید بخاری شریف میں بہت سی وجوہات آخر میں ہیں, ایک وجہ یہ بھی اس کی, اس کتاب التوحید کا یہ آخری باب ہے. شروع میں ایمانیات کا بیان ہے, کتاب التوحید میں بھی ایمانیات ہیں. شروع کے ایمانیات میں اور آخر کے کتاب و توحید کے ایمانیات میں بیان میں بہت بڑا فرق ہے امام بخاری کے. توحید سے مراد امام بخاری کے عقائد ہیں, چونکہ توحید عقائد کی بنیاد ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب لکھنے کے جو خاص طریقے, خاص ان کی خاص نزاکتیں ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں لکھنے کے وقت میں ملحوظ رکھی, جن حالات میں اس کو لکھا, جو صورتحال تھی امت مسلمہ کی, باطل فرقے وجود میں آ گئے تھے, لوگوں کو تنگ کر رہے تھے, لوگوں میں وسوسے ڈال رہے تھے, شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے, عقیدے خراب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے, فلسفیانہ, فلسفے سے عقیدہ وہ جلدی خراب ہوتا ہے, کیونکہ فلسفے میں ہے باریکی, فلسفے کی ہر باریکی کو ہر ذہن نہیں پکڑتا, اس کے لیے بہت اچھی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے, خاص صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے یہاں یونیورسٹیز میں بھی جو لوگ فلسفے کے طالب علم ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کو آپ دہریہ دیکھیں گے, وہ لوگ دہریہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی یونیورسٹی جاتا ہے اور اس کے سبجیکٹ میں فلسفہ ہے اور ہوتا ہی ہے عموماً, تو اس پر بہت دھیان دینا اس کو پڑتا ہے کہ اگر وہ محتاط نہیں رہا تو دہریہ ہو جائے گا. بھلا اپنے کو لوگوں کے سامنے مسلمان ظاہر کرتا رہے, بعض مرتبہ چاہے تو خود بھی مسلمان اپنے کو سمجھتا رہے, رہتا نہیں. جیسے کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو بھلا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو باوضو بتاتا رہے, تو بتانے سے باوضو نہیں ہو جائے گا وہ, یا باوجود وضو ٹوٹنے کے اپنے کو باوضو سمجھتا رہے تو اس سے بھی باوضو نہیں رہے گا. بعض لوگوں کو وضو تیس سے ٹوٹتا ہے معلوم نہیں رہتا, اب بولیں گے ایسا تو نہیں ہوتا. نہیں, ایسا ہوتا ہے, ہمارے سامنے آئی ہیں ایسی بہت سی بات, بڑے آدمیوں کی آئی ہیں. ارے اس سے بھی ٹوٹتا ہے وہ, تو میں نے کہا بھائی کیسا نہیں ٹوٹتا ہے, کہیں گے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا, تو ایمان بھی ٹوٹتا ہے, ایمان کے اندر بھی نواقضات پیش آتے ہیں, ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھتے رہتے ہیں کہ صاحب ایمان ہے, وہ خود بھی سمجھتا رہتا ہے وہ صاحب ایمان ہے, رہتا نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص کا بے ایمان ہونا آخر وقت میں ظاہر ہوتا ہے, موت کے وقت میں, اور یہ بہت ڈینجر ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں زندگی بھر اچھا تھا, آخر وقت میں سوئے خاتمہ ہوا. فرمایا حضرت نے آخر وقت میں سوئے خاتمہ ہوا نہیں, پہلے سے ہو چکا تھا ظہور جب ہوا. اس لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے, بہت نگرانی کرنی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب التوحید کے ذریعے سے کتاب العقائد کا بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا, ان کے اسماء کا, ان کی صفات کا تو ذکر ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات میں اور جو چیزیں ہیں ان کا بیان ہے. اور امام بخاری کی ایک عادت یہ ہے کہ جب وہ ایسی چیزوں کا بیان کرتے ہیں تو ان کے زمانے میں جو باطل فرقے ہیں ان کا رد ضرور کرتے ہیں, ان کی تردید ضرور کرتے ہیں. وہ اصل ٹارگیٹ ان کا وہی ہوتا ہے, بولتے تو یہاں پر ایک حدیث کو ہے, وہ باب قائم کرتے ہیں ویسا, لیکن کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ جائے نا. وہ امام بخاری کی خاص عادت تھی کہ وہ کسی کا رد کرنا, کسی کا جواب دینا ان کو ملحوظ ہوتا تھا. تو آخر باب میں تک انہوں نے اس کی رعایت کی ہے, بخاری شریف کے آخر باب میں اس چیز کا لحاظ ہے. معتزلہ مشہور باطل فرقہ گزرا ہے, ابتدا اسلام میں ہی اس کی پیدائش ہو گئی تھی, یعنی اسلام کے قریب کے زمانے میں ہی اس کی پیدائش ہو گئی تھی, معتزلہ کی بھی اور خوارج کی بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 72 فرقوں کے پیدا ہو جانے کی اہل سنت والجماعت کے علاوہ پیشین گوئی فرمائی تھی, وہ بہت جلدی ہو گئے, تو اس میں بڑی تعداد شروع میں ہی ہو گئی. تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں بعض ایسے بھی فرقے ہو گئے تھے جو بھی صحابہ کرام باقاعدہ حیات اس دنیا میں تشریف فرما تھے، پھر بھی جو ان کے زمانے کے جو صغار تابعین تھے ان میں بھی اس قسم کی کمزوریاں آ گئی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی مصر میں تقدیر کا انکار کرنے والا پیدا ہو گیا تھا۔ وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کہ یہ آدمی تقدیر پہ بات کر رہا ہے، تقدیر کا انکار کرتا ہے، لوگوں کو تقدیر میں وسوسے میں ڈالتا ہے، بحث کرتا ہے لوگوں سے، لوگوں کو الجھاتا ہے، لوگوں کو جواب نہیں سجائی دیتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان کے ساتھ اس کے ساتھ چٹی تھی، تو بھائی یہی صاحب ہیں، کہیں گے اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کمرے میں بند کیا، صبح میں فجر کے بعد اس کو بلوایا، کوئی بات چیت نہیں کی، بندوایا، خوب پٹوایا اور دڑا دڑا خوب جوتے ماروایا، پھر کہا اس کو پھر بند دو، کھانا دے دو۔ دوسرے دن پھر بلوایا، پھر پیٹ بھر مارا اس کو، پھر بھیج دیا، بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کہا پھر کھانا دے دو اس کو۔ تیسرے دن پھر بلوایا اس کو تو کہنے لگا ایک بات سنو۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی اگر مروا دینا ہے تو ویسے ہی مار دو، تڑپا تڑپا کے مارنے کا کیا ہے، یہ سردار جی کی جون تھوڑی ہوئی تھی، مروانا ہے تو ویسے مروا دو، اور اگر دماغ ٹھیک کرنا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مروانا تو تھا نہیں، دماغ ہی ٹھیک کرنا تھا۔ لکھ کے بھیج دیا کہ ایک سال تک اس کو بائیکاٹ کرنا، بات نہیں کرنا اس سے کوئی، اگر ایک سال میں محسوس ہو کہ یہ اپنے عقیدے سے صحیح ہو چکا ہے اور اس کے حالات صحیح ہو چکے ہیں پھر اس سے بات چیت کرنا۔ ایک سال تک مسلمانوں نے اس سے بات نہیں کی تھی، تو باطل فرقے والے پیدا ہو چکے تھے، اس کے جراثیم آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ صحابہ کی بات تھی، عمر کا انتظام تھا۔ ہمارے استاد محترم جو شیخ الحدیث ہمارے، جس نے ہم نے بخاری پڑھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار کتابیں اتاری بلکہ مشہور ہیں لیکن اصل پانچ کتابیں اتاری ہیں۔ چار تو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور پانچواں لوہا ہے، وانزلنا الحدید فی باس شدید، بعض کا علاج اسی سے ہو سکتا ہے۔ تو باطل فرقے تو پیدا ہو گئے تھے ابتدا اسلام میں، اس میں معتزلہ اور خوارج کے نام سے ایک باطل فرقہ تھا، دو باطل فرقے تھے، بڑے عجیب و غریب ان لوگوں کے عقیدے تھے۔ ان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ وزن اعمال کوئی چیز نہیں ہے، عقیدے آخرت کے جو عقیدے ہیں ان میں سے اعمال تولے جائیں گے، اس کے وہ قائل نہیں تھے۔ حالانکہ اسی میں بہت سی گڑبڑ بھی انہوں نے کر رکھی تھی، بہت سی چیزوں میں، اللہ تعالیٰ پر انصاف کا بھی انہوں نے واجب کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ پر انصاف واجب ہے، جو قابل سزا ہے اس کو سزا دینا ضروری ہے، جو قابل جزا ہے اس کو جزا دینا ضروری ہے، بے شمار الٹی پلٹی باتیں کہتے تھے۔ اور دلیل ان کی اپنے زمانے کی عقل کی، ہر زمانے میں عقل کی کچھ بندشیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں جیسے عقل میں تھوڑی سی بندش کھلی ہوئی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں پوری کھلی ہوئی ہے، شاید نہیں، پوری ابھی بھی نہیں کھلی ہوئی ہے، پہلے زمانے میں اور بھی بند تھی۔ پہلے میں یہ تھا کہ اعمال تو عوارضات ہیں، آدمی کا جو عمل ہے اس کا، کوئی بھی عمل، مغرب کی نماز پڑھی ابھی ہم نے، کہاں ہے بھائی، کچھ اس کا ہے نہ، وہ آتا ہے نہ پتا ہے، آدمی بولتا ہے، آدمی سنتا ہے، آدمی دیکھتا ہے، عمل ہے، اعمال جو ہیں یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے، مادی چیز نہیں ہے، حسی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی فزیکل اسٹرکچر نہیں ہے۔ تو ان کو عوارضات کہتے ہیں، جواہر نہیں بلکہ عوارض، چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، جواہر، جواہر، جوہر جو اپنی ذات میں قائم ہو، اور عرض جو قائم بالغیر ہو، دوسرے سے قائم ہوتا ہے، تو اعمال عوارض ہیں، اور عوارض کا اپنا کوئی قیام نہیں ہوتا، تو اس کو تولیں گے کیسا آپ؟ تو بولے تولا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا نہیں جائے گا، اس کے منکر تھے معتزلہ، اور یہ عقیدوں کی چیز ہے، اور عقیدہ نہیں ہے تو توحید بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا میں تولوں گا، بندہ کہہ رہا نہیں تو تول نہیں سکتا، پھر کیسے اللہ کو مان رہا بھائی تو، وہ بات ہو جاتی ہے نا پھر۔ اب تو کیوں تول نہیں سکتا بھائی میں عمل کو؟ تو بولے اس لیے کہ عمل کا تولنا سمجھ میں نہیں آتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں یہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں یہ ہے کہ ہمیشہ باطل فرقہ جو پیدا ہوا ہے وہ عقل کے ذریعے سے تحلیل کرنے سے ہوا ہے نص سے ہٹ کر. جب عقل کے ذریعے سے ہی کوئی آدمی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کیا ہے باطل فرقہ پیدا ہوا ہے. نص کے اندر جیسے ابھی مولانا تقریر میں فرما رہے تھے نا کہ قرآن وحی کے علم کے اندر عقل کو جتنا کوشش کو کام میں لانا ہے لاؤ، اس کا خادم بناؤ، بنایا جا سکتا ہے، اس کی خدمت کرو، اس میں سے مسائل نکالو، اس کی باریکیاں نکالو، اس کو مشیت کرو، اس کو اور زیادہ مبہرن کرو، اس کو اور واضح کرو، اس میں سے جو مسائل کا استخراج ہو سکتا ہے وہ کرو، باریکیاں وہ کرنے کا کام ہے اس کا. لیکن آپ وحی کے اوپر حاکم ہونے کو جائیں گے عقل کے ذریعے سے تو وحی اس کو برداشت نہیں کرتی، چونکہ عقل مخلوق ہے اور علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ غیر مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے، لامحدود ہے، اس کے اوپر عقل کیسے حاکم بنے گی؟ نہیں بن سکتی. تو وحی پر عقل حاکم نہیں بن سکتی، وحی کے ماتحت خادم بن کے خدمت کر سکتی ہے بہت کچھ، بہت اچھی خدمت کر سکتی ہے. تو ان لوگوں نے بھی یہی ہمیشہ یہ پریشان، جتنے معتزلہ کے عقیدے ہیں اس میں مین چیز یہی ہے، ان کی عقل میں جو چیز نہیں آتی تھی چاہے وہ آیت میں موجود ہو چاہے وہ قرآن پاک میں حدیث میں موجود ہو وہ انکار کر دیتے تھے، تو وہ وزن اعمال کا انکار کر دیتے تھے اور ایسی آیتوں کا کچھ بھی مطلب الٹا پلٹا چلا دیتے تھے کہ اس کی یہ کنایا ہے، یہ تعبیر ہے، عدل کے اظہار سے تعبیر ہے، ورنہ اصل اعمال تولے نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب ان کی عقل نکال کے بتاتی نا کہ اگر ایسا مطلب نکال دو تو اللہ کی بات بھی اپنی جگہ ہو جائے گی، ہماری اپنی بات بھی اپنی جگہ ہو جائے گی، ویسی توجیہ کر دیتے، اس کو تاویلات کہتے ہیں، تاویلات بعیرہ، وہ بھی غیر، یعنی دلیل اس کی غیر ناشن عن دلیل بولتے ہیں، اس کو بغیر دلیل سے کس کے پیدا ہو کے، بغیر دلیل کی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا ایسی تاویلات کو کہتے ہیں. غرض یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں یہ باب قائم کیا سب سے آخر میں اور یہ بتایا کہ صاحب اعمال کا وزن جو ہے نا یہ حق ہے. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اور ہم ترازوؤں کو رکھیں گے انصاف کرنے والے. الموازین القسط، القسط کو الموازین کی صفت بھی بتایا جاتا ہے، تو اور قسط مصدر ہے اور مصدر جو ہے نا واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، تو موازین کے اعتبار سے قسط کو جمع کے معنی میں آپ لے سکتے ہیں، اس لیے قسط کا ترجمہ عادلات سے کر سکتے ہیں. ونضع الموازین القسط اي نضع الموازین العادلات، یہ انصاف کرنے والے ترازوؤں کو ہم رکھیں گے قیامت کے دن. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے، اس کا یہ باب ہے. یہ امام بخاری کی عادت ہے کہ یہ ان کا عنوان ہوتا ہے، باب عنوان، ترجمۃ الباب جو ہے نا عنوان کو کہتے ہیں. یہ انہوں اگر آیت موجود ہے اس معنی کی تو وہ آیت کو ضرور پہلے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث کو بھی نقل کر دیتے ہیں ترجمۃ الباب میں تعلیق. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، یہ اور یہ باب ہے اس بات کا کہ بنی آدم کے اعمال اور بنی آدم کے اقوال، قولہم بھی ہے اقوالہم بھی ہے، بنی آدم کے اقوال وزن کیے جائیں گے آیت سے بھی اور حدیث کے، حدیث کا ایک مفہوم ذکر کر دیا یہاں پر بغیر سند کیے، سند والی بات تو وہ آگے لائیں گے ہی. دوسرا مضمون یہاں پر، اس میں 25 مضمون ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے استاد سے سنے تھے جب ہمارا سبق ہوا تھا، یہ تو ظاہر ہے کہ خالی فہرست بھی سنانا مشکل ہے بھی. تو دوسرا مضمون اس میں یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس باب کو سلیکٹ کیوں کیا آخر کے لیے، بھئی ہے نا کہ کتاب و توحید میں ہے صحیح ہے، کتاب و توحید میں باطل فرقوں کا رد بھی ہے صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس کو آخر میں لانے کا کیا ہے، کچھ خاص ان کے دماغ میں ہوں گی کیا بات؟ تو ان کے دماغ میں یقیناً ہوں گی چونکہ وہ تھے ایسے دماغ والے آدمی، اس وجہ سے بات کے شرح نکالتے ہیں اس کو، انہوں بولے نہیں یہ چیزاں لیکن نکالتے ہیں شرح، یعنی امام بخاری نے یہ کام اسی لیے کیا، اس کا یہ جوڑ بنتا ہے وہاں سے. سارا کام ہو جانے کے بعد میں اصل کیا باقی رہتا، آخر میں کیا رہتا ہے؟ ثواب ملنا رہتا ہے. ثواب کب ملتا ہے؟ جب آپ کا عمل تل جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا. تو پورے دین پہ سے لے کے پہلے دین وحی کہاں سے شروع ہوئی وہاں سے شروع کرے, پھر اس کے بعد ایمانیات, پھر نماز کا بیان, ذکر کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, معاملات, معاشرت, عقائد, با سارے ہو چکنے کے بعد اب بقیہ یہ کہ بھائی جتنا تم نے کمایا ہے اتنا تولا جائے گا اور تولنے کے بعد میں تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہے مسئلہ. تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں اس باب کو چنا. اور دو تین وجوہات ہیں اس کی. ایک یہ ہے کہ پہلی حدیث سے اس حدیث کے ساتھ میں جوڑ ہے, وہاں نیت جیسی رہیں گی عمل میں وزن ویسا ہوں گا, جیسے نیت رہیں گی ویسا وزنی عمل ہو کے وزن ویسا سامنے آئے گا. یہ بتانا چاہتے ہیں چونکہ آپ قیامت کے اندر اعمال کو جو تولا جائے گا وہ اپنی اس کی یعنی کوانٹیٹی کا اعتبار اتنا نہیں ہے, کوانٹیٹی میں ثواب زیادہ نہیں ہے, اصل کوالٹی میں ہے. حضرات صحابہ کا ایک مٹھی جو خرچ کر دینا بعد والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا کرنے پر بھی, سونا خرچ کرنے پر بھی بھاری ہوگا. دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے کوانٹیٹی کے اعتبار سے, مقدار کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے. لیکن یہ ہے کہ تو وہاں مسئلہ اخلاص کا ہے, وہاں مسئلہ حسن نیت کا ہے. تو پہلی حدیث میں حسن نیت تھی تو آخری حدیث میں اس کے وزن کو بتانے کے لیے جوڑ لائے ہیں. ایسا امام بخاری کے کاموں میں ایسی بات ہوتی تھی, تو اسی وجہ سے شرح جو ہے وہ بیانات کرتے ہیں اس قسم کے. پھر اس میں بھی یہ ہے آئے گا کہ آخر میں اس وجہ سے بھی خاص طور پہ ذکر کرنا ہے ان کو, ان کی دقت نظری کو, ان کی فہم کو کھولا جاتا ہے ایسی باریکیوں کے ذریعے سے. وہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا رہا 23 سال کے طویل مدت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت فرماتے رہے, دین کو الحمدللہ تعالی جمع دیا گیا, ایک نظام قائم ہو گیا اس کا, مدینہ منورہ پہنچ کر سب چیز ہو گئی, تو اللہ تعالی نے سورہ اذا جاء نازل فرمائی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے, بالکل آخری صورت تو شمار نہیں ہوتی لیکن آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. مطلب جب کام ہو گیا تو پھر آپ تسبیح اور حمد بیان کیجئے, فسبح بحمد ربک. تو امام بخاری کا انداز یہ تھا کہ میں ہر چیز میں اتباع کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہر چیز میں اتباع کروں جیسے اللہ پاک نے فرمایا ویسی. یہ ایک ان کا خاص انداز بھی تھا. تو اس لیے چونکہ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کا اسلوب بھی ایسے ہی رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی یہی دیا کہ کام کے آخر میں تسبیح کرو اور حمد بیان کرو, تو امام بخاری پوری کتاب لکھنے کے بعد میں اس حدیث شریف کو لائے جس کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا بیان ہے. تو حدیث بھی سنا دیے جیسا ہوتا, میرا کام بھی ہو جاتا. یہ امام بخاری کا فہم ہے یہ کہ حدیث کی حدیث بھی ہو جائے, حدیث بھی پہنچ جائے امت تک, اور میرا اپنا کام بھی ہو جائے کہ کتاب میں نے شروع کی لکھنا. ظاہر ہے کہ 16 سال میں لکھی, لمبی مدت ہے. ہر حدیث کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھی تو 14,000 رکعتیں انہوں نے پڑھی ہیں بخاری شریف لکھنے کے لیے, 14,000 مرتبہ غسل کیا ہے. تو یہ لمبا کام کیا بہت انہوں نے. تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ بس جب میں نے اپنا کام پورا کر دیا تو کام بھی آخر میں وہی کر دوں کتاب کے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور کرتے رہے, اور قرآن پاک کا انداز بھی ویسے ہی تھا. یہ اس کو حسن مشاکلت کہتے ہیں, جن صنعت مشاکلت بھی کہتے ہیں اس کو, وہ بھی امام بخاری کے پیش نظر بتائی جاتی ہے. تو اس حدیث شریف کو کتاب التوحید میں لائے اس باب کو, اور اس میں آخر میں لائے, اور آخر میں جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں وزن اعمال کے ضمن میں, وزن اعمال کے بیان کے ساتھ, اس حدیث کی ترتیب یوں بیٹھتی ہے اس باب کے ساتھ میں, اس کتاب کے ساتھ میں امام بخاری کی. غرض یہ عقیدہ دیا گیا امت مسلمہ کو کہ بنی آدم کے جتنے بھی اعمال اور اقوال ہوں گے وہ تولے جائیں گے, اور موازین میزان کی جمع ہے تو ہو سکتا ہے ترازو بہت ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترازو ایک ہی ہو لیکن چونکہ اعمال الگ الگ ہوں گے اس واسطے ترازو الگ الگ ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کا عمل تولا جائے گا تو ہر آدمی کے اعتبار سے الگ الگ ترازو ہی ہوا نا, وہ اس وجہ سے. تو انسانوں کے اعتبار سے جمع کا لفظ بولا گیا, یا اعمال کے اعتبار سے جمع کا لفظ بولا گیا, یا خود ترازوؤں کے اعتبار سے جمع کا لفظ بولا گیا, سب پاسے بولے, سب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وجہ ہو, وہ بھی وجہ ہو, وہ بھی وجہ ہو. اعمال براہ راست تولے جائیں گے یا اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے, ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے. جن میں عمل لکھا جاتا ہے, جیسے نیکیوں کے عمل لکھنے والے فرشتے ہیں, برائیوں کا عمل لکھنے والے فرشتے ہیں, کرامن کاتبین ہیں, وہ جو دفتر پیش کریں گے وہ دفتر ناپ پہ تولے جائیں گے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں وہ صلاحیت دے دیں گے کہ وہ تولے جانے کے قابل ہو. جس چیز کو جہاں اللہ تعالیٰ جیسی حالت میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. تو دنیا میں عمل کو اس حالت میں رکھا ہے, آخرت میں عمل کو دوسری حالت میں رکھیں گے. یہاں عوارض کی حالت میں ہیں, وہاں جواہر کی حالت میں ہوں گے, وہاں حس میں ہوں گے, وہ وہاں پکڑے جانے کے قابل ہوں گے, ہاتھ میں لیے جانے کے قابل ہوں گے, دیکھے جانے کے قابل ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس طرح کا عمل کر کے پہنچے گا میدان حشر میں, وہ اس طرح کے اعمال کے اندر گرتا ہوا دیکھے گا. زکوٰۃ کا ادا نہیں ادا کرنا اس حالت میں دیکھے گا, فلانی کرنا اس حالت میں دیکھے گا, یتیم کا مال کھا جانے والا اس حالت میں نظر آئے گا, وغیرہ وغیرہ. دونوں صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ صحائف کو تولا جائے گا, ہو سکتا ہے صحائف بھی تولے جائیں, خود اعمال ہی کو تولا جائے گا تو ہو سکتا ہے اعمال بھی تولے جائیں, یقیناً تولے جائیں گے. عقیدہ رکھنا ہے کہ اعمال جو ہے نا وہ تولے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ میزان عدل انصاف ظاہر فرمانے کے واسطے میزان عدل قائم فرمائیں گے. یہ عقیدوں میں سے ہے, اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اللہ پاک یہ کرنے والے ہیں, بنی آدم کے اعمال بھی اور بنی آدم کے اقوال بھی. یہاں ایک لفظ آیا ہے ونضع الموازین القسط, تو القسط کی جو تحقیق ہے وہ فرما رہے ہیں امام بخاری. یہ اپنی کتاب والوں کے ہی کام کی چیز ہے, دوسرا جو مجمع رہتا ہے اس سے زیادہ بحث نہیں رہتی اس کی, لیکن فائدہ سب کو ہی ہوتا ہے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس جو ہے نا عدل کے معنی میں ہے, رومی زبان کا لفظ ہے. اب یہ قسطاس کا تو ذکر ہے بھی نہیں یہاں پہ, تو بولے نہیں ذکر ہے, وہ یہ کہ وہ جو قسط ہے نا اسی کو قسطاس بھی کہتے ہیں, اس وجہ سے اس ویسا بول رہے ہیں وہ. اور یہ زبان عربی کا لفظ نہیں ہوتا, یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو کہ عربی میں اس کی تعریب کر لی گئی, یعنی عربی میں داخل کر لیا گیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور حضرت مجاہد کے فرمانے کا منشا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عربی میں بھی ہے اور رومی میں بھی ہے. بعض مرتبہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری زبان میں بھی ہو, ایک کئی کئی زبان میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے ایسا. تو عربی لفظ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, رومی زبان کا لفظ ہے عربی میں آ گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, عربی ہی لفظ ہے لیکن رومی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ, اور جہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں وہ قسطاس کا لفظ بولا جاتا ہے. قرآن پاک میں لفظ قسطاس بھی بولا گیا ہے نا, وزینو بالقسطاس المستقیم. یہ القسطاس اور القسطاس دونوں لفظ ہیں, وہ قاف کے کسرے کے ساتھ میں بھی ہے اور ضمہ کے ساتھ میں بھی ہے, اور ہم لوگ جو عربی اپنی قرات حفظ میں پڑھتے ہیں وہ قسطاس پڑھتے ہیں, وزینو بالقسطاس المستقیم. یعنی دوسری بات کیا ہے, دوسری بات ایک یہ ہے کہ یہ لفظ قسط جو ہے ایسے الفاظ میں سے ہے جو متضاد معنی رکھتا ہے. عربی میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں, اور ہر زبان میں ہوتے ہیں ایسے بہت سے الفاظ کہ ان کے بالکل ایک معنی ہوتے ہیں, اور اس کے ضد جو ہے, اس کے اگینسٹ میں جو لفظ ہے وہ معنی بھی کے لیے بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے. اصل میں قسط جو ہے انصاف کے لیے بھی بولا جاتا ہے, قسط جو ہے ظلم کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جی جیسے بے کا لفظ ہی ہے, بے بیچنے کے لیے بھی آتا ہے, بے خریدنے کے لیے بھی آتا ہے. فرق کرنے کے لیے صرف یہ کرتے ہیں کہ جب خریدنے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کو باب افتعال سے استعمال کرتے ہیں, ابتاع بولتے ہیں اس طرح کے معنی کے لیے, اور بیچنے کے لیے لفظ باع بولتے ہیں, مجرد سے استعمال کرتے ہیں بیچنے کے معنی میں, اور جب اس کو مزید میں لے جاتے ہیں تو پھر وہ خریدنے کے معنی میں آ جاتا ہے. بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں, تو قسط بھی ایسے ہی ہے. اب اللہ پاک کی بات ہے, ہمارا ربو کا بھی ظلم للعبید, تمہارا پروردگار ظالم نہیں ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں میں میزان عدل کو قائم کروں گا قسط, میں میزان کو قائم کروں گا قسط والے, تو وہ انصاف کرنے والے ہیں کہ ظلم کرنے والے ہیں؟ تو یہاں پہ ظلم کرنے کے تو معنی جمتے ہی نہیں نا, اس لیے عادلات کا ہے. اور اگر صفت بناتے ہیں تو مفعول لہو بھی بن سکتا ہے, وہ للقسط کے معنی میں انصاف کے لیے. تو اب اس کو امام بخاری صاف کر رہے ہیں بات کو. اس میں تھوڑی نزاکت ہے فنی, وہ یہ ہے کہ لفظ قسط قاف سین تا ہی استعمال ہوا, یہ باب مجرد سے استعمال ہوا, ضربن ہے نا جس کے اندر الفاظ اضافہ نہیں کیے گئے ہیں, باب افعال نہیں ہے, مفعلت نہیں ہے, تفعیل نہیں ہے, تفاعل نہیں ہے, تفاعل نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اب باب مزید نہیں ہے, قسط مجرد میں سے ہے. تو مجرد سے اگر اس میں فاعل بناتے ہیں آپ قاصد, تو اس کے معنی ظالم کے ہیں. اور یہاں پر لفظ قسط ہی بولا جا رہا ہے, اس قسط سے جو اس میں فاعل بنے گا وہ قاصد بنے گا, اور قاصد کے معنی ظالم کے ہی ہیں. یہاں پہ ظالم کے معنی بن نہیں سکتے. تو امام بخاری اس گتھی کو سلجھانے کی خود سلجھا رہے ہیں وہ, کہ قصہ کیا ہے یہاں پہ. اچھا, اور اگر انصاف کرنے کے معنی لفظ قاف سین تا سے لینا ہوتا ہے آپ کو, تو اس کو باب افعال میں استعمال کرتے ہیں. ونضع الموازین, یعنی اقسط یقسط یقساط, باب اقساط معنی انصاف کرنے کے ہیں. تو اگر انصاف کے لیے لفظ ہوتا تو ظاہری طور پر یہاں پہ القسط کے بجائے اقساط ہونا تھا. باب افعال سے انصاف کے معنی ہے, اور باب مجرد سے قاصد سے ظلم کرنے کے معنی میں ہے. قسط قاصد قسط سے آتا ہے. اور اگر مقصد کا لفظ بولنا ہے آپ کو, انصاف کرنے والا بولنا کیا لفظ ہے, تو اقساط بولنا پڑے گا. اقساط تو یہاں پہ آیا نہیں ہے. سمجھ رہے نا, امام بخاری جو ہے نا کس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, اعتراض کیا ہے, شبہ کیا ہے, اور شبہ کو دور کیسا کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. کہتے ہیں یہ ہے, یہ قسط جو ہے نا یہ مقصد کا بھی مصدر ہے, مصدر کا مصدر ہے یہ. یہاں جو بولا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ القسط مراد ان کی مقصد ہے, اقساط ہے. بولا گیا ہے قسط لیکن مراد اقساط ہے جو کہ مقصد کا مصدر ہے. تو لہذا یہاں پر قسط جو ہے نا مقصد کے مصدر کے طور پر استعمال ہو رہا. باپ کے باپ کو بھی باپ بولتے ہیں نا, سمجھ جانا نہیں, پوترے کے سامنے یہ باوا ہے بول کے بول دیتے, تو کس کو کس کا باوا ہے, باوا کا باوا ہے. تو انصاف کرنے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا مصدر اقساط ہے. وہ اقساط کس سے بنتا ہے, وہ قسط سے ہی بنتا ہے نا. یہ امام بخاری فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ قسط سے ہی اقساط میں جا کے مقصد ہو کے عادل کے معنی میں لفظ ہے یہاں پہ بول رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, وجہ اس کی یہ ہے, ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو زائد حروف ہوتے ہیں ان زائد حروف کا مقصد ہی سلب ماخذ کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے. سلب ماخذ کا مطلب مادے کے اندر جو معنی ہے اس مادے کے معنی کو ہٹانے کے واسطے یہ الف کو داخل کرتے ہیں اس پر. شکا زید فاشکیتہ, زید نے شکایت کی, میں نے اس کی شکایت دور کی. اشکا اشکا یشکی کے معنی شکایت دور کرنے کے ہیں, شکای سے ہی اشکا ہے. لیکن لفظ شکا کے بجائے اشکا اگر آپ بول دیے تو وہ شکایت دور کرنے کے معنی کے لیے آ جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے وہ علی الذین یطیقونہ میں ہے, علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین میں, جو لوگ اس جملے کو منسوخ نہیں مانتے وہ ترجمہ یہ تو کہتے ہیں کہ لا یطیقونہ کے معنی میں ہے. یطیقونہ باب افعال سے آنے کی وجہ سے, یطیقونہ نہیں ہے نا, یہ یطیقونہ ہے. باب افعال سے آنے کی وجہ سے لا یطیقونہ کے معنی میں ہے, چونکہ یطیقونہ ہے, باب افعال ہے. باب افعال کی خصوصیت سلب ماخذ ہے, خاصیت ابواب تحصیل الصرف. تحصیل الصرف میں جب خاصیت ابواب پڑھائیں گے آپ کو تو اس میں یہ بحث ہوتی ہے. وہاں اس لیے پڑھاتے کہ یہاں کام آنا, وہ بول کے حدیث میں کام آتا ہے, آیت میں کام آتی ہے وہ بحثیں. وہ قاعدے اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو آج یہ سبق سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے. وہ نہیں وہی نہیں سمجھے تھے تو پھر یہاں پہ بھی آدمی کو بڈی پھنس کے رہتی ہے, کیا بولے کہ کیا. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, فرماتے ہیں کہا جاتا ہے قسط یہ مقصد کا مصدر ہے جو کہ عادل کے معنی میں ہے. اور قاصد جو مجرد کا اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے, وَأَمَّا الْقَاصِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ, قاصد جو ہے وہ جائر کے معنی میں ہے, جائر میں معنی ظالم ہے. وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, جو قاصد ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. قرآن پاک کی آیت ہے, واللہ یحب المقسطین, اللہ پاک مقسطین سے محبت کرتا ہے, مقسط سے محبت کرتا ہے, قاصد کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے. وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, اور اللہ پاک مقسطین سے محبت فرماتا ہے. تو مقسطین کون ہے, عادلین ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مقصد جو ہے نا, یہ عادل جو ہے وہ مقصد کے مقصد سے عادل کے معنی بنتے ہیں. اور مقصد کا مصدر اقساط ہوتا ہے, اور اقساط کا بھی مصدر قسط ہوتا ہے. وہ مصدر مصدر استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ونضع الموازین القسط میں, یہ فرما رہے ہیں. روایت بیان فرماتے ہیں, وقال حدثنا احمد بن اشکابہ, اشکاب اور اشکاب, اشکابہ اشکابن, اگر آپ اس کو منصرف پڑھتے ہیں تو مبنی برفتح پڑھیں گے اور یعنی اس کا نصب یہ ہوگا منصوب پڑھیں گے, اور اگر یہ ہے کہ آپ مورب پڑھتے ہیں اس کو تو پھر ایسی صورت میں یہ غیر منصرف پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو اشکابین پڑھیں گے. قال حدثنا محمد بن فضیل, ان کے استاد محمد بن فضیل ہیں, ان کے استاد ہیں عمارہ ابن قعقاع, اور ان کے استاد ہیں ابو زرعہ, اور ان کے استاد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کے یہاں. کلمتان بمعنی کلامان, دو کلام ہیں, کیونکہ کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں. ویسے تو کلمہ تو واحد ہے, ایک جملے ایک لفظ کو بھی بولتے ہیں, لیکن کلمہ بولتے ہیں اور کلام مراد لیتے ہیں. جیسے خود کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں, حالانکہ وہ کلام طیب ہے, پورا کلام ہے, جب پورا جملہ جو ہوگا وہ کلام ہوگا. تو یہاں پر بھی ایک ہے, چونکہ جن دو جملوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں آگے, وہ دونوں مستقل کلام ہیں پورے, وہ اس وجہ سے دو کلام کے حصے نہیں ہوتے وہ, بلکہ مستقل کلام ہیں. تو اس لیے کلمتان کا ترجمہ اصل ہے کلامانی, اور حبیب محبوب کے معنی میں ہوتا ہے. فعیل کا وزن مفعول کے معنی کے لیے استعمال ہو, فعیل کے معنی میں بھی ہوتا ہے, محب کے معنی میں بھی ہوتا ہے, اور محبوب کے معنی میں بھی ہوتا ہے. حبیبتان کلامانی یعنی کلمتانی محبوبانی, اے محبوبتانی, الی الرحمانی اے رحمان کی طرف, چونکہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت کی خاص اس کی وسعت کو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک کی صفتیں بے شمار, ان میں سے ان کی صفت رحمت. صفت رحمت میں اگر وسعت کو بیان کرنا ملحوظ ہوتا ہے تو اس میں رحمان کو بولا جاتا ہے, چونکہ رحمان میں وسعت ہے, ایک خاص وسعت ملحوظ ہوتی ہے. رحمان الدنیا والآخرہ و رحیم الآخرہ بولا جاتا ہے, وہ رحمت جو کافر مسلم سب کو ملتی ہے, اس کے اندر اس کے لیے لفظ ہے, اس کا تعلق رحمان سے کرتے ہیں. جو صرف ایمان والوں کو رحمت ملنے والی ہے, اس کا تعلق رحیم سے کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رحیم ہے. رحمان ایک ایسا لفظ ہے کہ جو کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا ہے, چونکہ وہ اس کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو چونکہ صفت رحمت کی وسعت کو بتانا مقصود ہے اس حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اس لیے اللہ پاک کی صفتوں میں سے رحمان کی صفت کا انتخاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. دو کلام ہیں ایسے جو دونوں کے دونوں محبوب ہیں رحمان کے یہاں, اور خصوصیت اس کی دوسری یہ ہے, پہلی خصوصیت اس کی محبوب ہونے کی تھی جو اصل چیز ہے, دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خفیفتان علی اللسان, وہ بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں زبان پر, اور تیسری خصوصیت ہے ان دو کلموں کی ثقیلتان فی المیزان, وہ بہت ہی بھاری ہیں میزان میں. یہ امام بخاری کا مقصود ہے, ثقیلتان فی المیزان. معلوم ہوا کہ نام عمل کے اندر وزنی بھی چیز ہوتی ہے, غیر وزنی بھی چیز ہوتی ہے, تھوڑی ہو کر بھی بہت وزنی ہوتی ہے, بہت ہو کر بھی کم وزنی ہوتی ہے. تو یہ دو کلموں کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ میزان کے اندر انتہائی ثقیل ہیں, اور پھر میزان میں ثقیل ہونے کا مطلب کہیں یہ نہ ہو کہ محنت بہت کرنا پڑے گا. فرمایا کہ نہیں, زبان پہ بہت ہلکے ہیں, اور زبان میں تو ویسے بھی تکان نہیں ہوتی, اور ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ثواب بہت کم ہے, ویسی بھی بات نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہیں وہ. تو ایک دوسرے کے گویا دلیل کے طور پر بھی ہیں وہ جملے, ہر جملہ اپنے لیے دعوی کی حیثیت رکھتا ہے, اس کے بعد والا جملہ اس کی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے, ہر جملہ دعویٰ, اس کے بعد والا اس کی دلیل. اب وہ دو کلام کیا ہیں جو نام اعمال میں بھاری ہوں گے, وہ دو یہ ہیں, ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ, اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں جن کی بہت زیادہ کثرت جو ہے نا مقصود ہے, مطلوب ہے, پسندیدہ ہے, اور یہ اصل میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں دونوں کے دونوں جملے وہ لا الہ الا اللہ کے مضمون کو متضمن ہیں. چونکہ جیسے لا اور اللہ ہے, لا ہے نا, لا الہ الا اللہ میں ماسو اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی تنزیہ بیان کی جاتی ہے, تو سبحان اللہ میں بھی تنزیہ ہی ہے. اور جتنی نعمتیں ہیں, نعمت وجود سے لے کر تمام دوسری نعمتیں, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوں گے, اور اللہ ہی کے لیے حمد اسی وجہ سے ہوتی ہے, اس لیے وہ بحمدی ہی اس کا حصہ ہے. سبحان اللہ و بحمدی لا الہ الا اللہ کو ملتا جلتا ہے. سبحان اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ تنزیہ کو شامل ہے, تو تنزیہ مع الحمد ہوتی ہی ہے, اسی وجہ سے وہ تنظیم بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مستقل کلام بھی ہے، اگرچہ کہ اس میں لفظ حمد موجود نہیں ہے، العظیم آ گیا وہ اس کو شامل ہو جاتا ہے، عظیم عظمت، عظمت کا جب بیان کر رہے ہیں آپ تو حمد تو ہو ہی گئی اس میں. تو یہ دو جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو بہت ہی نام اعمال میں بھاری بھی ہوں گے اور زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، آدمی چلتا پھرتا پڑھتا رہے، 100 مرتبہ اگر کوئی روزانہ پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ہوتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو جو ثواب ملے گا تو دوسرا وہی شخص اس سے زیادہ ثواب کما سکتا ہے جو یہ بھی پڑھے، ورنہ تو وہ دوسرا آدمی اتنا کسی صدقے سے نہیں کر سکتا، کسی اور چیز سے کوئی کام نہیں، ثواب نہیں کما سکتا اتنا اس کے پڑھنے سے اس کو ملتا ہے. بڑی عجیب و غریب چیز ہے یہ. تو اس لیے اس کی کثرت جو ہے عوام کو، خواص کو، علماء کو، غیر علماء کو، مجلس کے آخر میں اور جانے والا ویسے بھی فرصت کے وقت میں کام کاج کرتے ہوئے اس کے ملحوظ رکھنے کی گویا تعلیم دی گئی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گویا ظاہر ہے کہ پھر وہ کثرت بھی کتنی کر رہے ہوں گے، جب انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا یا نقل کیا لکھا تو اپنی کتاب کے خاتمہ ہونے کے حیثیت سے انہوں نے کتنا زیادہ اس کا ورد کیا ہوگا. تو فارغ ہونے والے طلبہ بھی چاہیے کہ کثرت سے اس کا اہتمام کریں، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو بھی اور سننے والوں کو بھی، اور جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے ان کو بھی، خواتین کو بھی، مردوں کو بھی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پاکی کا بیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا بیان. وہ بھی حمد ہی اے متلبسم بھی حمد ہی، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ پاکی اس نعمت کی وجہ سے، اس قوت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی بیان کرنے کی مجھے دی ہے. یعنی پاکی بیان کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حول و قوت نہ ہو. وہ بھی حمد ہی میں وہ مضمون ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں. اور سبحانہ کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں دوسرے جملوں میں بھی آتا ہے، اس کا یہ اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے، اصل میں اسبحو سبحان مفعول ہوتا ہے یہ، اور اس کا فعل جو ہے نا وہ محذوف ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ انزہ اللہ، اللہ پاک کی تنزیح بیان کرتا ہوں میں، اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اور اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بہت ہی عظمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور عمل کرنا نصیب فرمائے، دین پر قائم رکھے.
حفاظ حضرات کے نام لیے جائیں گے اور ان کے والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کے اسناد یہاں سے حاصل فرما لیجیے. خدیجہ وزیر بنت محمد عمران وزیر صاحب، یہ شاید سفر پر ہیں یا کچھ عذر ہیں ان کو اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے. رقیہ بی بی میر انصار الدین صاحب، رقیہ بی بی میر انصار الدین صاحب، مفتی حامد صاحب سے وصول کر لیں. نعمان احمد محمد والبشیر احمد محمد صاحب، الحمدللہ یہ دونوں طلبہ جو ہیں، عدنان احمد محمد، بشیر احمد محمد صاحب، الحمدللہ مدرسے میں پڑھے ہیں اور اخیر میں پینڈیمک کی وجہ سے ان کی تکمیل جو ہے مکتب میں ہوئی ہے. بہت بہت مبارک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مبارک فرما. سمیہ خان بنت عبد الجاوید محمد صاحب، حلیمہ سعدیہ عالم محمد عبد العظیم صاحب، زرینہ اقبال بنت محمد اقبال صاحب، ان کے گھر والے اگر ہوں تو تشریف لائیں پلیز. اللہ مبارک فرمائے، محبا کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عبد المجید شفیق صاحب بن محمد شفیق صاحب، اللہ قبول فرمائے. محمد صفوان بن موسیٰ پٹیل، محمد عبدالحی معاذ بن محمد عبدالحلیم صاحب، مشغولیت کی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکے. محمد عبداللہ جلیل بن قادر جلیل صاحب، محمد اقبال سوریا بن حاجی موسیٰ صاحب، محمد لقمان احمد بن محمد برہان احمد صاحب، مولوی صاحب سفر پر ہیں، ان کے والد صاحب سے گزارش ہے. زید وقاص سید بن نظام الدین سید صاحب، ماہین پٹیل بنت اسماعیل پٹیل صاحب، مریم چودھری بنت امان اللہ چودھری صاحب، نیلوفر شاہ بنت سید شاہ صاحب، نیلوفر شاہ بنت سید شاہ صاحب، سکینہ چادرا والا بنت محمد اویس چادرا والا صاحب، سکینہ چادرا والا بھائی کی طرف سے اللہ مبارک فرمائے. صالحہ آیا بنت مستاق آیا صاحب، شیما فاطمہ بنت فاروق عزیز صاحب، شیما فاطمہ، محمد شکیل حسین صدیقی صاحب بن محمد عابد حسین صدیقی صاحب، عائشہ فاطمہ بنت محمد برہان احمد صاحب، میمونہ ناز بٹ بنت محمد ہمایوں حیدر بٹ صاحب، شاید سفر پہ ہیں، زرفشاں بانو بنت طاہر خان صاحب، ماشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کا انتظار ہے، وہ بھی وضو کر کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. تو مفتی صاحب چاہ رہے تھے کہ بھی کوئی نعت پڑھ دیں، تو اگر کوئی ہے نعت پڑھنے والا تو آ جائے، ورنہ میں ایک نے کہا کہ میں ایک دو کلمات کہہ دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور حضرت کی برکت سے پچھلے سال الحمدللہ میرا بیٹا محمد لقمان اس نے عالم کا کورس مکمل کیا، اور الحمدللہ اس سال جو ہے میری بیٹی الحمدللہ اس نے عالم کا کورس مکمل کیا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے دینی ماحول میں ہماری پرورش کی، دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کیا، تو دل کے اندر یہی خواہش تھی کہ میرے سارے بچے بچیاں جو ہیں نا وہ حافظ عالم اور مفتی بنے. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر آدمی ہر طریقے سے گزرتا ہے، ہر لحاظ سے جو ہے نا ماحول چینج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو ہے اور حضرت کی خصوصاً دعاؤں اور حضرت کی برکت سے جو ہے اللہ نے یہ دن نصیب فرمایا ہے دیکھنے کے لیے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور پھر اس ادارے کا جو ہے نا بہت بہت میں ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہمیں یہ دن دیکھنے کے لیے نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس کی طلب ہونا چاہیے کہ ہم سب اپنی اندر خواہش پیدا کریں کہ ہمارا ہر بچہ حافظ، عالم، قاری، داعی، مفتی بنے. جزاک اللہ.
تقسیم ہو گئی تو دعا کرنا ہے. جی ہو گئی تقسیم. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ دعا ہوگی، قبولیت کا موقع ہے.
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان، عليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية، وإنا لا نثق إلا بك. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے. اللہ جن بچوں نے بچیوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے، اللہ اس کو یاد رکھنا ان کے لیے آسان فرمائیے. اللہ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، پابندی سے ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور حفظ قرآن کی، قرآن پاک کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، سیکھنے سکھانے کے اندر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کے حلال کو حلال جاننے، اس کے حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن والی زندگی ان کو نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کی برکت سے ہم کو بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بچے اور بچیاں اے اللہ عالم کا کورس مکمل کیے ہیں، اے اللہ آج ان کا آخری درس بھی ہوا، اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائیے. سال ہا سال کی محنت شاقہ یا اللہ ہونے کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے. مولا جس کرم سے آپ نے اتنی لمبی مدت تک پڑھنا پڑھانا نصیب فرمایا، یا اللہ اسی کے مطابق ہمارا ایمان بھی قائم رکھیے، اسی پر جینا مرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، دین کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، دین کا سچا خدمتگار بنا دیجئے. اے اللہ ہماری بچیوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، ان بچوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. ان میں بڑی عمر کے بھی ہیں، متوسط عمر کے بھی، اللہ سب کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن و حدیث کے فہم نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کی معرفت عطا فرمائیے، اے اللہ ان حضرات کی برکت سے اپنے فضل سے ہم کو بھی دین کی فہم نصیب فرما دیجیے، ہم کو بھی دین کا علم عطا فرما دیجیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، پڑھنے والوں کو، ان کے سرپرستوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے، اے اللہ پڑھانے والوں کو، ان کے سرپرستوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے، اے اللہ ہم موجودہ حالات میں اس پینڈیمک میں اللہ بہت لوگ متاثر ہوئے، تو ہم بھی بہت متاثر ہوئے، ہمارا ادارہ بھی متاثر ہوا، اے اللہ بہت ہی مخلص اور اچھے ساتھی ہمارے چھوٹ گئے ہمارے ہاتھ سے، اور جس طرح آپ نے بہت سے مخلصین یہاں جمع فرما دیے تھے اور بڑی اچھی طریقے سے وہ دین کی خدمت انجام دے رہے تھے، یا اللہ جہاں بھی ہوں اللہ پاک ان کو قبول فرمائیے اور ان سے کام لیجیے، اور اے اللہ ہمیں بھی اللہ مخلصین نصیب فرما دیجیے، کام کرنے والے نصیب فرمائیے، اے اللہ صفات قبولیت کے ساتھ میں کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیے، اس کو استحکام نصیب فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس کو وسائل میسر فرمائیے، اے اللہ اس سے اپنے مبارک دین کا کام لیجیے، اے اللہ مخلصین کو مجتمع فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے، تمام وبائی امراض سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، موجودہ جو وبائی مرض چلا ہوا ہے اللہ اپنے فضل کرم سے ہماری، ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، یا اللہ چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائیے، مسجد میں آنے والوں کی حفاظت فرمائیے، مصلیوں کی حفاظت فرمائیے، ائمہ کی حفاظت فرمائیے، تمام آفات سماوی و عارضی سے محفوظ فرمائیے، برکت والی روزی نصیب فرمائیے، رزق کے دروازے کشادہ فرمائیے، اے اللہ برکت والی روزی نصیب فرمائیے، رزق کے دروازے کشادہ، رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دیجیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے دوستوں میں جو بیمار ہیں ان کو اے اللہ صحت عطا فرمائیے، ان کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے مخلص دوستوں میں جن کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے، اے مولا کریم ہمارے خاندان والوں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت نصیب فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، اور ہم تو سبھی بیمار ہیں، روحانی امراض سے بھی شفا نصیب فرما دیجیے، جسمانی امراض سے بھی شفا نصیب فرمائیے، عمروں میں برکت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کو نیک صالح بنا دیجیے، یا اللہ شیطان سے، نفس سے بچا لیجیے، گندے ماحول سے بچا لیجیے، یا اللہ دجالیت سے، دجالی فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے، یا اللہ جس طرح کے فتنے اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں اور جیسے حالات امت مسلمہ کے بچوں میں پیش آ رہے ہیں، یا اللہ مذہبی گھرانے کے بچوں میں پیش آ رہے ہیں، اس سے بہت پریشانی ہے پروردگار، آپ بھی بچائیں تو بچ سکتے ہیں مولا، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے بچوں کی حفاظت فرما لیجیے، رحم کا معاملہ فرمائیے، تو جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائیے مولا ان کے اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، اور اے اللہ جن کو آپ نے اولاد نہیں عطا فرمائی ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے ہمارا بھلا فرما دیجیے، اے اللہ آخرت کی تمام گھاٹیوں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، اے اللہ تمام منازل میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجیے، اول وہلے میں آپ کی شفاعت عطا فرما دیجیے، یا اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجیے، اے اللہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں مرحمت فرمائیے، نیکیوں کا پڑلا بھاری فرما دیجیے، اے اللہ بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل فرما دیجیے، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، عذاب قبر سے حفاظت فرمائیے، موت کے وقت کے سکرات سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ موت کے وقت میں حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ اسلام پر جینے اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایمان پر جینے ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کا خوف عطا فرما دیجیے، آپ کی معرفت عطا فرما دیجیے، آپ کے حبیب کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کے حبیب کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ قرآن پاک والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔